السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب نمبر 36، باب من سمع شیئا فلم یفہم فراجع حتی یعرفہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. باب نمبر 36، حدیث نمبر 103، 103. باب اس بارے میں کہ ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کر لے تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ لے، یہ جائز ہے. حدثنا سعید ابن ابی مریم قال اخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن ابی ملائکہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشه فقلت اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال انما ذلك الارض ولكن من نوقش حساب يهلك. باب اس بارے میں کہ ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کر لے تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ لے، ایسا کرنا جائز ہے. ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں نافع بن عمر نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملائکہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں. چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا یا مارا گیا یا ہلاک ہو گیا. اب اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث دراصل حدثنا سعید ابن ابی مریم ایک شخص ہوئے، ان کے بعد انہیں نافع بن عمر نے خبر دی دوسرے شخص ہوئے، تیسرے انہیں ابن ابی ملائکہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتی. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین لوگوں کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، یہاں پر سعید بن ابی مریم، انہیں نافع بن عمر سے خبر ملی اور انہیں ابن ابی ملائکہ نے بتایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں ثلاثیات اور رباعیات، ثلاثیات بخاری بھی بہت مشہور ہے اور رباعیات بخاری بھی بہت مشہور ہے. رباعیات کا مطلب ہوتا ہے چار اور ثلاثیات کا مطلب ہوتا ہے تین. تو تین واسطوں سے بھی صحیح بخاری میں حدیث بیان ہوئی ہے اور چار واسطوں سے بھی، یعنی اتنا نزدیک کا عرصہ ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روایت ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے، تو بعض اوقات روایت طویل ہوتی ہے کیونکہ زیادہ راوی ہوتے ہیں، بیچ میں واسطہ لمبا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کہیں راوی کم ہوتے ہیں. تو امام بخاری نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس جا کر ملے، سے ملنے کی وجہ سے ان کی جو ثلاثیات والی احادیث ہیں وہ بھی ان کے صحیح بخاری میں آ گئی، یعنی بہت کم واسطوں سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مل گئیں. تو یہ بھی ایک طرح سے ایک سمجھے فضیلت ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول بتایا گیا زوج النبی، یہاں پر خاص طور سے زوج النبی کا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا جب کبھی کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جو حکمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کہ آپ کو چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، تو دراصل مختلف خواتین اور مختلف قبائل اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی جب خواتین آپ کے پاس آئیں تو ظاہر سی بات ہے جتنا دین اور علم وہ سیکھ سکتی تھیں کوئی اور آپ سے قریب رہ کر اتنا نہیں سیکھ سکتا تھا. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے نبی تھے تو اب خواتین کی تربیت کرنے کے لیے تو کوئی لوگ ایسے چاہیے تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ایسا قریب جا کر تو تربیت نہیں کر سکتے تھے، تو یہ خواتین کے ذریعے سے تربیت کا انتظام کیا گیا، یعنی آپ کی ازواج کے ذریعے سے انتظام کیا گیا، اور اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہمیں سب سے زیادہ نمایاں ملتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ذہین تھیں، ان میرڈ تھیں، اور ذہانت میں اپنی مثال آپ تھی ماشاء اللہ، اسی لیے علم الانساب میں بھی ماہر تھیں جس میں ان کے والد خود درک رکھتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ماہر تھیں ماشاء اللہ، ان کو بعض اسکالرس نے بہترین میتھمیٹیشین کہا ہے، سبحان اللہ، اتنی کم عمر تھی جس کی وجہ سے ان کو ہر چیز بہت زیادہ یاد رہتی تھی ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کئی سال تک، تقریباً 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہم دیکھتے ہیں، 50 سال تک انہوں نے دین کا علم پھیلایا اور احادیث سے ہمیں مسائل کا حل نکالنا بتایا۔ بعض وقت کچھ احادیث ایسی ہوتی تھیں کہ جس کو صحابہ کرام نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ان کو نہیں معلوم تھا صحابہ کرام کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر میں جو بیوی جتنی قریب ہوتی ہے اتنا کوئی اور تو قریب نہیں ہوتا، اور بیوی جس طرح سے جان سکتی ہے معاملات کو کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کئی معاملات کو سیٹل کیا، جیسے کہ وہ بہت مشہور حدیث ہے جو اکثر پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر گھوڑا اور عورت میں نحوست ہے، تو ایکچولی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنا رہے تھے لوگوں کو، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ پر رحم فرمائے۔ ابو ہریرہ نے پورا جملہ نہیں سنا، ابو ہریرہ جب پہنچے تو اللہ کے رسول ایک بات پہلے کہہ چکے تھے، دوسری بات ابو ہریرہ نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ گھر گھوڑا اور عورت میں نحوست ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہیں تھا، اسلام تو یہ کانسیپٹ دیتا ہی نہیں ہے ہمیں کہ کسی چیز میں نحوست ہوتی ہے، جو کچھ ہونا ہوتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ اب یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ایک بہت ہی باریک نقطے والی بات ہمیں پتہ چلی الحمدللہ، ورنہ ہم اس سے محروم رہ جاتے اور تشنگی رہ جاتی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے افہام و تفہیم سے، آپ کے نہ سمجھنے سے آپ نے جب دوبارہ پوچھا تو ہمیں بھی وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، کم عمری میں ہی، یعنی جب پیدا ہوئی تو ہی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست قوت حافظہ سے نوازا تھا، بہت زیادہ ذہین تھی ماشاء اللہ، اور حفظ کی قوت بہت زیادہ تھی ان کے اندر، شعر، لغت، طب، علم انساب اور ایام العرب کی سب سے زیادہ جاننے والی تھیں، اس کے علاوہ فقیہہ تھیں، مجتہد تھیں، مستنبت مسائل بھی تھی، یعنی مسائل کا حل نکالنا، کسی مسئلے میں استنباط کرنا، یعنی اس میں گہرائی سے غور و فکر کرنا اور پھر اس سے مسئلے کا حل نکالنا، یہ ان کی ماشاءاللہ عادت تھی، اور ان کی احادیث کی جو تعداد ہے جو انہوں نے روایت کی ہیں، 2210 احادیث ان کو یاد تھی ماشاءاللہ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو صحیح ترین سند ہم کو ملتی ہے، حضرت یحییٰ بن سعید ان عبید اللہ بن عمر بن حفص ان قاسم بن محمد بن ابو بکر تابعی ان عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک تو یہ ہے، اور یہ جو قاسم ہیں دراصل یہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے، محمد ان کے بھائی کا نام تھا، ان کے بیٹے تھے یہ قاسم، اور محمد ابو بکر کے بیٹے تھے۔ اسی طرح سے قاسم کہا جاتا ہے امام زہری تابعی ان ہشام بن عروہ ان عروہ بن زبیر تابعی ان عائشہ، اور یہ ہشام بن عروہ عروہ کے بیٹے تھے اور عروہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایکچولی اسماء رضی اللہ عنہ جو کہ ان کی بہن تھیں، ان کے بیٹے عروہ تھے اور عروہ کے بیٹے ہشام تھے، تو اس طرح سے ایک جو مشہور سند ہے ان کی اس طرح سے ملتی ہے۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری معلومات ملی، امام زہری خود کہتے ہیں کہ فقہ کا ایک بڑا حصہ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ملا۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا، یعنی جس کی جانچ پڑتال ہوئی، جس کی بہت زیادہ باریکی سے پوچھ کی گئی، تو وہ سمجھے ہلاک ہو گیا، مارا گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں فرماتا؟ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بطور دلیل کیے قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ ان کا حافظہ، ان کی ذہانت آپ دیکھیں کہ بغیر دلیل کی بات نہیں کی، بلکہ قرآن کی آیت کو لا کر بطور دلیل کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ جسے حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، مارا گیا، اسے عذاب دیا جائے گا۔ جبکہ قرآن میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ جس سے آسان حساب لیا گیا عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو یہ بات آسان حساب لینے والی بات ہے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو صرف اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پر ہوتا ہے نا کہ یہ حدیث پڑھ کر ہمیشہ جو یاد آتا ہے وہ یہ یاد آتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پر دسویں اور بارہویں کے پیپرز کی بہت دھوم ہوتی ہے, اور دسویں اور بارہویں کے ایگزام کو ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, بورڈ ایگزام کہہ کر. پھر اس کے پیپرز ہمارے یہاں چیک بھی نہیں ہوتے ہیں, بلکہ دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں, ایک پیپر دوسرے علاقے میں اور دوسرے علاقے کے پیپر ہمارے علاقے میں آتے ہیں, ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اچھا, کیونکہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں پیپر چیک کرنا ہوتا ہے, لہٰذا ٹیچرز جواب پورا نہیں پڑھتے ہیں. پہلے کے ایک دو صفحے پڑھ لیے تو پڑھ لیے, بعد میں پیچھے کے تو پڑھتے بھی نہیں ہیں. اگر ان کو بعض وقت کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سامنے اسٹوڈنٹ کی کوئی رائٹنگ وغیرہ کوئی بات اچھی لگی یا خوشخط ہے لکھائی, یعنی بہت انہوں نے نیٹنس سے لکھا ہے اور پیپر اچھا ہے, تو وہ اگر شروع میں امپریشن اچھا پڑا اور شروع کے سارے آنسر صحیح ہے تو وہ سب صحیح دے دیتے ہیں, پورا پیپر باریکی سے چیک نہیں کرتے رہتے. تو اسی طرح سے حساب کا معاملہ ہوگا کہ جیسے اس دن حساب سے تو ہر ایک کو گزرنا پڑے گا, یعنی ہر ایک پر وہ وقت آئے گا کہ اس سے حساب لیا جائے, اور اس کو حساب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ضروری ہوگا. ہر کوئی پیش ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. ہاں, کسی سے ایسا ہوگا کہ اچھا اس کو روکا نہیں جائے گا, اس سے باریک باریک سوالات نہیں پوچھے جائیں گے, یہ ہوا تو کیوں ہوا, وہ ہوا تو کیوں ہوا, یہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. تو اس طرح سے جس سے یہ باریکی سے سوال کیا گیا اور جس کا پورا دفتر پورا ریکارڈ ہی کھول دیا گیا, تو سمجھیں وہ تو مارا گیا پھر, کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں اس سے پھر پوچھا جائے گا, اور جس سے تھوڑی سی معمولی پوچھ گچھ کر لی گئی اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الارض کا ذکر آیا, سامنے پیشی ہوگی, اور پھر نوقشہ, مناقشہ کہتے ہیں کہ جانچ پڑتال, یعنی باریکی سے چھان بین کرنا. تو دراصل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا شوق علم, یعنی ان کا جو تجسس تھا وہ علم کے بارے میں کتنا زیادہ تھا, یعنی غور و فکر کی عادت ان کو کتنی زیادہ تھی کہ برابر وہ کمپیئر کرتی تھیں, برابر وہ موازنہ کرتی تھیں, ایسے ہی کسی معاملے کو چھوڑ نہیں دیتی تھیں, بلکہ وہ کسی بھی بات کے اندرون تک جاتی تھیں جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, اس کی چھان بین کرتی تھیں یا اس کے بارے میں پوچھتی تھیں. تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی سمجھداری کا, ان کے علم سے شوق کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے کہ جس مسئلے میں انہیں الجھن ہوتی اس کے بارے میں وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی تکلف کے وہ دریافت کر لیتی کہ اللہ کی یہاں پیشی تو سب کی ہوگی, مگر حساب فہمی جس کی شروع ہو گئی وہ ضرور گرفت میں آ جائے گا. تو حدیث سے یہ بات ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر شاگرد کو استاد کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ استاد سے دوبارہ پوچھ لے, اور استاد کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شاگرد کو بات اچھی طرح سمجھا دے, کیونکہ ہم کون سا باب پڑھ رہے ہیں, کتاب العلم, اور کتاب العلم میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, سیکھنے سکھانے کی فضیلت. تو چونکہ یہاں پر یہ حدیث کو لا کر دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ شاگرد استاد سے دوبارہ سہبارہ سوال کر سکتا ہے اگر بات اس کے سمجھ میں نہ آئی ہو, کیونکہ یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کا انداز ہے, بطور دلیل انہوں نے ایک بات پیش کی اور پھر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی و تشفی دے رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں, اس بات کو جو ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو مطمئن کر دے اور ان کو سمجھانے والا انداز ہو, یہ نہ ہو کہ پھر وہ اس طرح کے جو علمی سوال ہیں, جو تحقیقی سوال ہیں, ان کو رد کر دے یا ان سے اجتناب برتے. تو یہ چیز ہمیں پہلے سیکھنے کو ملی, یعنی شاگرد چاہے تو استاد سے دوبارہ پوچھ سکتا ہے, اور استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شاگرد کو برابر جواب دے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ آپس میں استاد اور طالب علم کا ایک دوسرے کو دلیل دینا جائز ہے, اور یہ کٹ حجتی کی بنا پر اور کج فہمی کی بنا پر یا پھر بلا وجہ حجت بازی کے طور پر سوال و جواب نہ ہو, مناظرہ بازی نہ ہو, بلکہ واقعی میں کسی کے دل میں وہ تحقیق کا جذبہ موجود ہے, کیوریوسٹی ہے, اور وہ بات کو اس لیے سمجھنا چاہتا ہے تاکہ خود اس کی سمجھ میں آئے اور دوسروں کو بھی اچھے سے سمجھا سکے. تو اس صورت میں سوالات پوچھنا جائز بھی ہے, بلکہ بطور دلیل کے کوئی بات پیش کی جائے تو اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو استاد اور طالب علم کے درمیان جو تعلق ہے اس کو یہاں اجاگر کیا گیا ہے کہ استاد کو چاہیے کہ طالب علم کو کبھی بھی تشنگی کے ساتھ واپس نہ جانے دے بلکہ اس کو مطمئن انداز میں واپس بھیجے, اس کے جو سوالات ہیں اس کو تشفی بخش جواب دے, اس کو صحیح طرح سے سمجھائے تاکہ سامنے والے کے دل میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے اور بات اس کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن حساب یعنی پیشی تو سب کی ہوگی, ہر ایک کو سامنے آنا پڑے گا, لیکن سمجھے جس کا حساب کتاب کیا گیا اور جس کی جانچ پڑتال کی گئی باریکی سے تو سمجھے وہ مارا گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ اے عائشہ جس کی جانچ پڑتال کی گئی سمجھے وہ ہلاک ہو گیا, غارت ہو گیا. تو اس لیے ہم کو ہمیشہ دعا کیا کرتے رہنی چاہیے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اے اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لے. اور یہ جو حساب کتاب کی بات ہے تو یہ ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کیونکہ اسی حساب کتاب کے تعلق سے غفلت برتنا اسی کا نتیجہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم اتنا دنیا میں مگن ہو گئے ہیں, اتنا کھو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. تو لہذا یہاں پر جو بات بتانی مقصود ہے کہ آخرت میں پیشی تو سب کی ہوگی لیکن کسی کسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ بندے کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن اس کی نیکیاں بھی بعض وقت برابر ہوں گی اور برائیاں بھی برابر ہوگی. اب پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو معاف فرما دے گا. تو بہرحال اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے آسان حساب لے. اور جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, کہ اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب ہو جائے. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے, تو روزانہ ہی اپنا ہم محاسبہ کریں کہ آج ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, کیا فائدہ مند, کیا مفید چیز ہم نے حاصل کی, کیا ہم نے دوسروں کو یہ بات پہنچانے کی کوشش کی, کیا ان کے سامنے ہم نے دین کی تبلیغ یا کوئی بات ایسی نصیحت کی ان کے سامنے رکھ دی یا کہہ دی جس کی بنا پر ان کی زندگی کا رخ چینج ہو سکتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے. تو پیشی تو ہر ایک کی ہوگی لیکن جس کا حساب کتاب ہو گیا سمجھے وہ مارا گیا یا پھر وہ ہلاک ہو گیا. تو پھر بیسیکلی کتنی باتیں ہمیں پتہ چلی اس حدیث سے؟ پہلے تو ہم نے کیا پڑھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت, ان کا سوال کرنا, ان کا بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا. پھر دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ استاد اور شاگرد کا جو آپس کا تعلق ہے وہ کیسے ہونا چاہیے, کہ شاگرد کو چاہیے کہ وہ بھی بلا جھجک جو پوچھنا ہے اسے پوچھ لے, اور استاد کو بھی چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو مطمئن کریں, مطمئن انداز میں جواب دیں تاکہ وہ سیٹسفائی ہو جائیں, ان کے جو شبہات ہیں, ان کے جو کنفیوژنس ہیں وہ دور ہو جائیں. یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اسٹوڈینٹس کے مسائل کو حل کرنا, سمجھانا, اور اگر سوال کرے تو اس کا جواب دینا. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اچھے کام کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, سمجھانے کے لیے مناظرہ ہو سکتا ہے, بطور دلیل کوئی بات پیش کی جا سکتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے کہ استاد اور طالب علم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو پرانے اسٹوڈینٹس ہیں جب ملتے ہیں تو وہ کتنا رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں, حالانکہ کئی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ استاد ان کو جانتا بھی نہ ہو. جب ہمارے ٹیچرز ہم کو ملتے ہیں بھلے ہی وہ ہم نے دنیا کی تعلیم ان سے حاصل کی تھی لیکن ٹیچر تو ٹیچر, استاد تو استاد ہے, تو اپنے ٹیچر سے مل کر خوشی ہی ایک الگ ہوتی ہے. ٹیچر اور طالب علم کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ استاد کو بھی چاہیے کہ اس کا رعب بھی ہو اور ساتھ میں شاگرد اس سے دوبارہ پوچھ بھی سکے اتنی اس کے اندر ہمت ہو, اور پھر شاگردوں کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ کٹ حجتی کے طور پر وہ سوالات نہ کریں بلکہ واقعی میں علم سیکھنے کے لیے, تحقیق کے لیے یا اسی طرح کی کوئی بات کے لیے کہ جو ضروری ہو, ایمرجنسی سچویشنز ہو, اس میں وہ ضرور اپنے استاد سے پوچھ لیں. یعنی استاد اور شاگرد دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہونا چاہیے تاکہ دین کا علم اچھی طرح سے حاصل ہو سکے. آگے دیکھیں باب نمبر 37 اور حدیث نمبر 104. بابو لیبلغ العلم الشاہد الغائب قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 104 حدیث نمبر. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال حدثني الليث قال حدثني سعيد هو ابي سعيد ان ابي شريح انه قال لامر بن سعيد وهو يبعث البؤوس الى مكه اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعدد بها شجره فان احدا ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لی فیہا ساعتا من نہار ثم عادت حرمتها اليوم کا حرمتها بالامس وليبلغ الشاہد الغائب فقیل لی ابی شرعی ما قال امر قال انا اعلم منک یا ابا شرعی ان مکہ لا تعیذ آسیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربتی. باب ہے اس بارے میں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب شخص کو علم پہنچائیں. یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے اور بخاری کتاب الحج میں تعلیق و اسناد موجود ہے. حدیث نمبر 104. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے سعید بن ابی سعید نے، وہ ابو شریح سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن سعید جو کہ والی مدینہ تھا اس سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی. اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں. جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث کا نقشہ اس طرح کھینچتے تھے کہ گویا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے بات نہ ہو. ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پر جو صحابی بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز بیان کر رہے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تو میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں، سبحان اللہ. اور یہ باتیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ تاکہ اور مزید اس کے اندر یقین اور پختگی پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا، تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے. پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے. یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا آپ کی یہ بات سن کر عمر نے کیا جواب دیا، یعنی جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا. اس نے کہا یوں کہ اے ابو شریح حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ یعنی کسی خطا کار کو یا خون کر کے فتنہ پھیلا کر بھاگانے والوں کو پناہ نہیں دیتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری کے، جو موجود ہیں وہ غائب کو یہ بات پہنچا دیں، اور اس میں دراصل یہ طویل حدیث ملتی ہے جو کہ فتح مکہ کے دن کی حدیث ہے. فتح مکہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی دیر کے لیے مکہ آپ کے لیے حلال کیا گیا. حلال کا مطلب ہے کہ کیونکہ مکہ چونکہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر، تو وہاں پر خون ریزی جائز نہیں ہے، کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا، ایون وہاں کی درخت تک نہیں کاٹے جا سکتے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر وہاں پہنچے تو آپ نے بہت ہی پرامن طریقے سے مکے کو فتح کیا، لیکن کچھ یعنی چند لوگوں کا تو قتل کرنا ہی پڑا جو کہ بہت ہی بڑے مجرم تھے، خاص اسلام کے دشمن تھے. تو اس بنا پر چونکہ آپ نے وہاں پر چڑھائی کی اور پھر بہت پرامن طریقے سے مکے کو فتح کر لیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا، اس کی حرمت ویسے ہی باقی ہے جیسے کل محترم تھا، اور یہاں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، حرام ہے۔ اب اگر کوئی اس کو اجازت، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ چونکہ اللہ کے رسول نے یہاں پر جنگ کی تھی تب ہم بھی کر سکتے ہیں اور اس سے جواز نکالے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے، پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی۔ یعنی واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کو اجازت دی گئی تھی، کسی اور انسان کے لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ وہاں پر خون ریزیاں کریں، جنگیں کرے اور ہتھیار کھولے اور نکالے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چند لمحوں کے لیے یہ مہلت ملی تھی، کئی دن کے لیے نہیں ملی تھی۔ تو یہ جو عمر بن سعید ہے یہ یزید کی طرف سے، ایکچولی جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ پہلے خلفائے راشدین تھے یعنی علی رضی اللہ عنہ تک، اس کے بعد ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر انہوں نے خود بخود ہی 6 مہینے کے بعد ریٹائرمنٹ اختیار کر لی، یعنی دستبردار ہو گئے وہ خلافت سے، کیونکہ 2 خلیفہ ہو گئے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ادھر حسن رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ تھے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہو گئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ امیر بنے۔ ان کے بعد یزید جو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا اس کے ذمہ خلافت آئی، تو یہ یزید کی طرف سے عمر بن سعید گورنر تھے مدینہ کے، اور یہ ابو شرح جو ہے یہ ایکچولی صحابی رسول تھے، بہت آخر میں ان کا انتقال ہوا، تقریباً 64 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً یہ 54 سال زندہ رہے۔ تو انہوں نے اور ان کو بہت سارے ادوار دیکھنے کا موقع ملا، ظاہر سی بات ہے بہت سارے چینجز آ گئے تھے خلافت راشدہ کے بعد، تھوڑا سا اس میں چینجز آ گئے اور اس میں وہ بات نہیں رہی جو عمرہ ہوا کرتے تھے، جو گورنرز ہوتے تھے جیسے کہ پہلے تھے، یعنی جتنا اللہ سے ڈرنے والے پہلے لوگ تھے، بعد میں پھر وہ چیزیں کم ہوتی گئیں۔ تو چونکہ جب یہ یزید کی طرف سے عمر بن سعید گورنر تھے مدینہ کے، تو انہوں نے یزید کے حکم پر مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا ان لوگوں نے، کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، یعنی نواس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور صفیہ رضی اللہ عنہ کے پوتے جو کہ آپ کی پھوپھی تھی، زبیر بن عوام کے بیٹے، اور اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، چونکہ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اور مکہ میں جا کر پناہ لے لی تھی، تو یہ یزید کی فوج نے یا یزید کے حکم سے مدینہ کے گورنر نے اپنی فوج کے ساتھ ان پر چڑھائی کرنا چاہی مکہ میں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو شرح ہیں ابو شرح، یہ صحابی رسول ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول سے سنا تھا۔ تو اب یہ گئے وہاں پر امیر کے پاس یعنی عمر بن سعید کے پاس، اور عمر بن سعید کو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اور یہ سنا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا انہوں نے ابو شرح نے، اور وہ جملہ کیا ہے کہ اِذَن لِی اَیُّہَ الْأَمِیر، کہ اجازت دیجئے مجھے اے امیر۔ اس سے بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کے مرتبے اور رتبے جیسے ہیں ان سے اس طرح سے اجازت مانگی جائے گی، حالانکہ دیکھا جائے تو ابھی تک جب تک کہ خلافت راشدہ تھی ایسا نہیں تھا، بلکہ کوئی نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوا کرتا تھا خلیفہ کے لیے، اور نہ ہی کسی عام آدمی کو جھجھک ہوتی تھی کچھ بولنے یا خلیفہ کو کچھ بات بتاتے ہوئے، لیکن اب جو چینجز آ گئے تھے اس کی بنا پر حکمرانوں نے اپنے لیے کچھ اسٹیٹس مقرر کر لیا تھا کہ بغیر ان کی اجازت کے، بغیر ان کی پرمیشن کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے کبھی حق بات کہنا نہیں چھوڑا اس ڈر سے کہ ان کی جان چلی جائے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں ابو شرح نے حق بات کہی، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ حق بات کہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی کچھ پیشی ہو جائے یا جواب طلبی ہو جائے یا ان کو تکلیف دی جائے یا سزا دی جائے یا قید کر دیا جائے، لیکن انہوں نے بہرحال حق بات کہی۔ لیکن آپ دیکھیں طریقہ کار کتنا اچھا ہے، جب اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا پازیٹو وے میں لے کر کہ اِذَن لِی یا امیر، کہ اے امیر مجھے اجازت دیجیے، آپ دیکھیں انہوں نے اس کو اس کے رتبے کے حساب سے مخاطب کیا گورنر کو، پھر اجازت چاہی بولنے کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سننے والا سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی بعض وقت ہم بات پیش کرتے ہیں اتنے بھونڈے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا الٹا ہم سے متنفر ہو جاتا ہے، بات ہمارے حق میں یا فیور میں ہونے کی بجائے الٹا ہمارے خلاف چلی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا کہ آپ کوئی گفتگو اس طرح سے اس کا آغاز کریں، شروع کریں جہاں آپ کو اپنی بات منوانی ہو کہ سامنے والا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر خود بخود ہی سرنڈر کر دے اپنے آپ کو۔ تو یہاں پر انہوں نے اجازت چاہی، اور یہ حدیث کیوں انہوں نے بیان کی؟ کیونکہ یہ لوگ مکہ پر چڑھائی کرنے والے تھے۔ جب یہ حدیث عمر بن سعید کو بتائی گئی تو اس کے جواب میں عمر بن سعید نے کہا کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم یعنی مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والوں کو پناہ نہیں دیتا. یعنی یہ حدیث سننے کے بعد راوی یہ حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمر نے کیا جواب دیا. کہا یوں کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والوں کو پناہ نہیں دیتا. اب آپ دیکھیں کہ اتنی واضح انداز میں حدیث ہے کہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا تھا، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، کچھ گھڑیوں کے لیے حلال کیا گیا. پھر آپ نے خود یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ اب کوئی اگر میرے وجہ سے یہ جواز نکالتا کہ اللہ کے رسول کے لیے تو حلال ہوا تھا، تو میری بات الگ ہے، کسی اور کے لیے حلال نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی عمر بن سعید کہتا ہے کہ کیوں نہیں، تم سے زیادہ میں حدیث کو جانتا ہوں، اور مکہ باغیوں کو اور فتنہ پھیلانے والوں کو جگہ نہیں دیتا، پناہ نہیں دیتا، اس صورت میں وہاں پر حملہ کرنا جائز ہے. اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو باغی اور فتنہ اور فسادی کہا، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے. وہ صحابی رسول تھے، بہت چہیتے تھے سب کے. ہم سب جانتے کہ یہی وہ عبداللہ بن زبیر ہیں جو پہلی دفعہ اسلام کے بعد، یعنی بہت عرصے کے بعد بیٹا پیدا ہوا تھا مسلمانوں میں، کیونکہ کفار نے اس بنا پر یہ افواہ بھی اڑا دی تھی کہ ان کے اوپر ہمارے بتوں کی لعنت، یہ خدا نخواستہ ایسی بدعا ہے کہ ان کے ہاں کوئی ایسی اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے جو ان کے خاندان کو آگے بڑھا سکے. تو جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو سب گھروں میں خوشیاں دوڑ گئیں. کیوں؟ کیونکہ ایکچولی بہت دنوں بعد بیٹا پیدا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو جو تہنیک ہوتی ہے، یعنی کھجور چاپ کر اس کو چٹانا یا شہد چٹانا، تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول نے ان کی تہنیک کی تھی، سبحان اللہ. تو بہرحال یہ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول تھے، اور لوگوں نے زبردستی ان لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ فتنہ اور فسادی ہیں، جبکہ صرف ان کا قصور اتنا تھا کہ انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مکہ میں پناہ لی تھی. اسی بنا پر یزید نے عمر بن سعید کو مکہ پر فوج کشی کا حکم دیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے. حرم مکہ کی سخت بے حرمتی کی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور جبکہ یہ واضح حدیث اس امیر کے سامنے آ چکی تھی، لیکن اس نے حدیث کی تاویل کر لی خود ساختہ، اور اپنے مطلب کی بات لے لی، اور اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ دیا. تو یہ بھی دراصل نافرمانی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے کھلم کھلا بغاوت ہے. جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو نہیں کرنا چاہیے. ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، حدیث نمبر 105. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي بكر ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال وارادكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذلک الا هل بلغت مرتين. کیونکہ ہم باب کون سا پڑھ رہے ہیں، جو غائب ہیں، تو موجود شخص ان غائب کو پہنچا دے یہ بات. تو یہ دونوں حدیثیں رکھ کے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم پر کس طرح سے ذمہ داری بنتی ہے بات کو آگے پہنچانے کی. ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے حماد نے ایوب کے واسطے سے نقل کیا. وہ محمد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکرہ الگ صحابی ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے تھے، یہ ابو بکر صدیق نہیں ہیں بلکہ یہ دوسرے نوجوان صحابی تھے. تو ایک مرتبہ ابو بکرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال. محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے اعرادکم کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں. سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے. اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا، یعنی اللہ هل بلغت، یہ دو بار بات فرمائی. تو یہ حدیث دراصل حجت الوداع کے موقع پر کی ہے، اور اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ جو موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے، اور یہ بات آپ نے دو بار فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا، تو سب نے گواہی دی تھی کہ بالکل آپ نے پیغام پہنچا دیا، یعنی پیغام کو پہنچانے کی گواہی دی تھی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے. اگر صحابہ کرام نے اس بات کو دل سے نہ لگایا ہوتا تو آج ہم یہ جو بیٹھے بیٹھے حدیث رسول پڑھ رہے ہیں کیا ہم پڑھ پاتے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ صحابہ کرام نے احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھا، پھر دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل گئے، اور یہی حدیث کی بنا پر کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ تو جو حاضر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے، جو سنتے ہیں ایک بار حدیث کو، اب ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جتنا بھی علم حاصل کیا اس کو آگے ضرور پہنچائیں، اس کو اپنے تک چھپا کر نہ رکھیں۔ یہ دراصل سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو، اس کے احکامات کو چھپایا جائے۔ اس سے بڑا کوئی اور جرم نہیں ہے، کیونکہ یہ گواہی کو جو چھپائے گا، یعنی ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور یہ دین، تو اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، ہمیں بتانا ہے، اور دوسرا اپنے ہی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ تو اگر یہ حاضر لوگ غائب کو نہ پہنچاتے تو کیا آج یہ دین ہم تک کسی طرح سے پہنچتا؟ نہیں پہنچ پاتا، ہم بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ لہٰذا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس نے سن لیا جو حاضر ہے وہ کیا کرے، غائب کو پہنچا دے، کیونکہ اسی بنا پر یہ علم زندہ رہے گا اور یہ علم آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ویسے بھی انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ ان کا ورثہ جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم آگے پہنچا سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب کوئی بات پہنچا دے۔ تو اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تک تو یہ پیغام پہنچ گیا، اب ہم آگے مزید لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، تو ہمارے دل میں وہ طلب، وہ تڑپ پیدا ہو کہ ہم اس علم کو حاصل کر کے دوسروں تک پہنچا سکیں، ایک اللہ کی گواہی دے سکیں، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر سکیں، اور جو خود ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی زندگیوں کو ہم سنوار سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں میں دین سے دوری پائی جاتی ہے، فرائض سے دوری ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسلمانوں میں اصلاح کا کام شروع کریں، ہم ایسے مراکز قائم کریں جس کی بنا پر ہم یہ بات آگے تک پہنچا سکیں، بہت زیادہ بڑے پیمانے پر، بڑے لیول پر آگے تک یہ بات ہم پہنچا سکیں، جس میں ہماری نجات کا راستہ ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہود کا کیا حال ہوا تھا، انہوں نے جب اس فریضے کو انجام دینا چھوڑ دیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھی ان پر لعنت کی گئی، تمام انبیاء یعنی پیغمبروں کی طرف سے بھی، اور تمام اہل ایمان کی طرف سے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ تو حق کی گواہی یعنی قرآن اور اللہ کے دین کو چھپانا، یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے سن لیا ہے، تو اب جو غائب لوگ ہیں، جو یہاں موجود نہیں، جنہوں نے نہیں سنا ہے، ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، جیسے بھی ہو سکے، گاہے بگاہے، دامے درمے سخنے، کہ یہ نہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ جائیں اور ساری تبلیغ کر کے آ جائیں، نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچائیں، دین سے محبت پیدا کریں اور دین کے علم سے بھی محبت پیدا کریں، تاکہ لوگوں کے اندر رغبت ہو اس طرف آنے کی۔ ہم نے جو ایک امیج بنا لی ہے نا دین کے کاموں کا یا دین کے معاملات کا، جس کی بنا پر بہت سارے لوگ دین کی طرف آنے سے، اس پر عمل کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور گھبراتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کے سامنے یہ بات بتانی پڑے گی کہ دین کی طرف آنے سے انسان کی زندگی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت بہترین ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے، بلکہ زندگی کا صحیح لطف آنے لگتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو غائب ہیں ان تک ہم یہ بات پہنچا دیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو گواہی لے لی تھی، آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا، تو سب لوگوں نے گواہی دی تھی کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ هل بلغت، یہ دو بار آپ نے فرمائی تھی کہ اللہ هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا، سب نے کہا تھا کہ ہاں پہنچا دیا۔ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، تاکہ کل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گواہی دے سکیں اور ہم کامیاب ہو سکیں کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، ہم نے یہ پیغام آگے دوسروں تک پہنچا دیا تھا جس طرح سے ہم تک پہنچا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم پہنچانے والے بنے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔